اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات اور نورانیت میں اضافے کا باعث بنے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔
سامعین، اسلامی منابع میں ایک مومن کے دوسرے مسلمان بھائی پر وارد ہونے والے حقوق کے بارے میں بے شمار روایتیں بیان ہوئی ہیں، اور انواع و اقسام کے حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوئے ہیں، جیسے مومن بھائی کی زیارت و دیدار اور انہیں یاد کرنے، ان کے دل کو خوشحال اور مسرور کرنے، خصوصاً ان کی حاجتوں کو پورا کرنے، اور اس کام کے پورا کرنے کے لیے تلاش و جستجو کرنے، ان کے دلوں سے غم و الم دور کرنے، ان کی کھانے وغیرہ سے مدد کرنے، انہیں لباس پہنانے اور ان کا احترام و اکرام کرنے کے بارے میں بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ زور و شور سے دکھائی دیتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال 12 رمضان المبارک کو مہاجرین مکہ اور ساکنین مدینہ منورہ کے درمیان اخوت و برادری کا پیمان، یعنی ایک دوسرے کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا تھا۔
زیادہ تر افراد کے جو افکار و نظریات کی بنا پر بہت زیادہ ایک دوسرے سے قریب تھے اور ان میں دوستی اور رفاقت پہلے سے تھی، وہ رسمی طور پر ایک دوسرے کے بھائی قرار پائے، لیکن خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام صحابیوں، افراد قبیلہ اور اعز و احباب کے درمیان سے صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا۔ اس بنا پر حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلامی اور خاندانی رابطوں کے علاوہ رسمی طور پر آپ کے بھائی بھی قرار پائے، اور ان کے فضائل و کمالات میں اور بھی چار چاند لگ گیا اور ایک عظیم فضیلت کے مستحق قرار پائے۔ اس واقعے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی آبادی، اے علی، تمہاری منزلت میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اہل سنت کے عظیم عالم دین ابن اثیر اپنی مشہور و معروف کتاب اسد الغابہ کے، جس میں پیغمبر اسلام کے صحابہ کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، لکھتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ اپنے اور علی علیہ السلام کے درمیان عہد و پیمان اخوت باندھا اور دونوں مرتبہ آپ سے فرمایا، انت اخی فی دنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا و آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام سیاسی پہلو سے بھی اور اجتماعی پہلو سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل شمار ہوتا ہے۔ در حقیقت اس کام سے خاندان، قبائل اور اعزاء آپس میں ایک دوسرے سے ملحق و متصل ہوتے ہیں اور عالمی معاشرے اور جامع بشریت کے لیے اخوت و برادری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔
عزیز سامعین، بہتر ہے کہ ہمیں اس بات کا بھی علم ہو کہ اسلامی فقہی قوانین کے مطابق اگر روزہ دار غلیظ غبار کو جان بوجھ کر حلق تک پہنچائے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، چاہے یہ غبار کھانے کی کوئی چیز ہو جیسے آٹا یا کھانے والی چیز نہ ہو جیسے خاک۔ لہذا روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر ہر طرح کے غبار، چاہے جھاڑو سے اڑنے والی ہی کیوں نہ ہو، حلق کے نیچے جانے نہ دے، لیکن اگر ناک اور منہ میں پہنچ جائے لیکن حلق تک نہ پہنچے تو روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے وہ بھاپ جو حمام یا سوئمنگ پول سے نکلتی ہے اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ اس قدر گاڑا ہو کہ پانی کی طرح حلق میں داخل ہو جائے۔ سگریٹ کا دھواں اور اسی طرح دوسری دھوئیں کی چیزوں سے احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا روزہ دار کو ان جیسی چیزوں کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی روزہ دار شخص گاڑی وغیرہ کے کنارے کھڑا ہوتا ہے اور اچانک اس کا دھواں حلق میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔
جو لوگ تنگی نفس کا شکار ہیں اور ان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ متعدد مرتبہ مخصوص اسپرے کے ذریعے اپنے پھیپھڑے تک پاؤڈر پہنچائیں، تو اگر وہ مادہ دوا کے ہمراہ ہو اور حلق میں داخل ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے بغیر روزہ رکھنا ممکن نہ ہو یا بہت ہی زیادہ تکلیف و اذیت کا باعث ہو تو اس اسپرے کا استعمال کرنا جائز ہے اور روزہ باطل نہیں ہوگا۔ آکسیجن گیس کے جو سانس لینے کے لیے مصنوعی طور پر پھیپھڑے میں ڈالی جاتی ہے، جب تک وہ گیس ہے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر روزے کے عالم میں ویکس کے جو سانس کی نالیوں کو صاف کرتا ہے اسے سونگھے تو صرف سونگھنے کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر روزہ دار اپنے علاج کے لیے بھاپ لینے کے آلے سے استفادہ کرے تو اس کا روزہ اس صورت میں باطل ہوگا جب گاڑھی بھاپ حلق میں داخل ہو جائے، لہذا حتی الامکان اس کے استعمال سے پرہیز کرے۔
عزیز سامعین، کئی راتوں سے ہم سب معروف دعائے ابو حمزہ سومالی کے بعض معنویت سے سرشار کلمات پڑھ رہے ہیں۔ آج اس دعا کے جملوں کے پڑھنے سے پہلے خود ابو حمزہ سومالی کی شخصیت کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں کہ وہ کون تھے اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصلی نام ثابت بن دینار سومالی تھا اور وہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ وہ دوسری صدی ہجری قمری کے مشہور راوی، محدث، مفسر قرآن کریم اور چار معصومین یعنی حضرت امام سجاد، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہم السلام کے خاص صحابیوں میں سے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ابو حمزہ اپنے زمانے میں سلمان و لقمان کی طرح سے تھے۔
دو عظیم شخصیتوں کے بارے میں اگر ہم ذرا سا بھی غور و فکر کریں کہ جن سے ابو حمزہ سومالی کو تشبیہ دی گئی ہے تو ان کی عظمت پہلے سے زیادہ واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے اور حضرت لقمان بھی تاریخ میں حکمت و دانائی کے عنوان سے شہرہ آفاق تھے۔ اس بنا پر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا کلام ابو حمزہ کے کمال و حکمت کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جناب ابو حمزہ سومالی ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن سے علماء اہل سنت نے بے شمار روایتیں نقل کی ہیں۔ سامعین، اس مقدمے کے بعد آئیے اب دعائے ابو حمزہ سومالی کے معنویت سے سرشار دوسرے کلمات کو پڑھتے اور ان پر توجہ کرتے ہیں۔ دعا کے آداب میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت خود کے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی دعاؤں میں تمام لوگوں کو شامل کریں۔ یعنی صرف خدا سے اپنے لیے طلب خیر اور بخشش طلب نہ کریں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے طلب خیر کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فضل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کعبے کا حج نصیب فرما، اور ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت طاہرین کے لیے۔ بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے، ان پر اور ان کی آل پر خدا تعالی کی رحمت ہو۔ اے معبود مجھے بخش دے، اور میرے ماں باپ کو بھی اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود بخش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو، جو ان میں زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے، اور ان کے اور ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے معبود بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب اور مرد و عورت، خرد و بزرگ، اور ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے۔ خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا نقصان۔ اے معبود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے مسلط نہ کر جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے، اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ حلال اور پاک ہو۔ اے معبود مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ، اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے بیت الحرام کعبہ کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما، کہ ان سب پر سلام ہو۔ اے پروردگار ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔
اے معبود مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں، میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے عالمین کے پالنے والے، اے معبود جب بھی میں کہتا ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہوں اور تجھ سے مناجات کرتا ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتا۔ مجھے کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور میرے اور تیری حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبق سمجھتا ہوں، بس مجھے ایک طرف کر دیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگردہ ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید کہ تو نے مجھے علماء کی محفل میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یا شاید تو نے مجھے بیکار باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو نے میری دعا کو سننا پسند نہیں کیا تو مجھے دور کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے۔
خدایا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے، پس اے پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گناہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے تیری بخشش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہا ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگا ہوں، تیرے وعدے کی وفا چاہتا ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے اسے معاف کر دے میرے معبود، تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اے معبود، میں اسلام کی پناہ میں تجھ کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں، احترام قرآن کے ساتھ مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، اور میں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرشی، ہاشمی، عربی، تہامی، مکی، مدنی سے محبت کے واسطے سے تیرے تقرب کا امیدوار ہوں، پس میری اس ایمانی انسیت کو وحشت میں نہ ڈال اور میرے ثواب کو اپنے غیر کے عبادت گزار کا ثواب قرار نہ دے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار۔
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ، ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ۔
اور سامعین، آئیے اب مل جل کر رمضان المبارک کے 12ویں دن کی دعا کو پڑھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم زينني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس الغنوء والكفاف، واحملني فيه على العدل والإنصاف، وآمني فيه من كل ما أخاف، بعصمتك يا عصمة الخائفين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں پردے اور پاک دامنی سے مزین فرما، اور مجھے کفایت شعاری اور اتفاق کا جامہ پہنا دے، اور مجھے اس مہینے میں عدل و انصاف پر آمادہ کر دے، اور اس مہینے کے دوران مجھے ہر اس شے سے امان دے جس سے میں خوف زدہ ہوتا ہوں، اے خوف زدہ بندوں کی امان۔
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا،
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم۔
اور عزیز سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔